علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس وقت دنیا میں ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک امت بن کر ابھریں، باہمی اختلافات، فرقہ بندیاں، گروہی تعصبات، جماعتی تعصبات، ان سب کو ختم کر کے اور ایک جماعت، ایک امت بن کر ابھریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ ان کو جب یہ اطلاعات اللہ پہنچاتا ہوگا کہ تمہاری امت کے لوگ باہم لڑ رہے ہیں، تو ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اور کیا ہم ان سے تعلق رکھ کر، ان پر ایمان لا کر یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی روح کو تکلیف پہنچائیں؟ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ سوچنے والے بہت سارے ہیں، فکریں بہت ساری ہیں، انداز بہت سارے ہیں، ذوق الگ الگ ہیں، سوچ الگ الگ ہے، مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں، مختلف گروہ اسلام کا کام کر رہی ہیں، ان کے انداز بھی مختلف ہیں۔ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار، تیرے دین کے لیے جو خدمتیں جو لوگ بھی کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی کر رہے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق ان سب کو قبول فرما، اور اگر کوئی کوتاہی ان سے ہو رہی ہے تو تو ہدایت دینے والا ہے، اصلاح فرما دے۔ یہ ایک دعا ہماری ہو سکتی ہے، اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہوگی، انہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ باپ جب رخصت ہوتا ہے تو اسے سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے ہیں 5-6، یہ سکون سے رہیں، مل کر رہیں، لڑے بھیڑے نہیں، پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے نہ لڑیں، مل جل کر رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ تھے، ان کی تمنا بھی یہی تھی کہ تم لڑنا نہیں۔ چنانچہ آخری وصیت جو انہوں نے کی ہے، وہ آخری وصیت یاد ہے تاریخ آپ کو، ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، عرفات کے میدان میں آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، 140,000 کا مجمع تھا صحابہ اکرام کا، اس مجمع کے سامنے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میرے بعد لا تضربوا رقاب بعضکم بعض، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا، کونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنا۔ یہ وصیت جس نے بھلا دی وہ محروم ہے، بدقسمت ہے، اور جس کو یہ وصیت یاد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اس لیے کہ جو وصیت مانے گا وہی ان کا متبع کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اس وصیت کی قدر و قیمت ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ آپ کو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لوگوں کے سوچنے کے انداز مختلف، جماعتیں مختلف، تنظیمیں مختلف ہیں، رہیں گی، آپ لاکھ دعائیں کریں کہ سب جماعت اسلامی کے لوگ بن جائیں تو بالکل ممکن نہیں، قطعاً ممکن نہیں. آپ سوچیں کہ دنیا سے سارے شیعہ ختم ہو جائیں اور سب سنی بن جائیں تو قطعاً ممکن نہیں. آپ سوچیں کہ ملک میں اور کرے ارض پر سارے لوگ حنفی ہو جائیں اور شافی دیکھنے کو نہ میسر آئے، ممکن نہیں. آپ یہ چاہیں کہ سب شافی ہو جائیں اور حنفی نظر نہ آئیں، یہ بھی ممکن نہیں. آپ چاہیں کہ تبلیغی جماعت نظر نہ آئے اور یا سب تبلیغی جماعت کے ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں. یہ امکان ہی نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے. یہ سب رہیں گے، کیا اتنا ہم نہیں کر سکتے کہ ان سب کو رکھتے ہوئے ہم یہ طے کریں، فیصلہ کریں کہ سب رہیں؟ لیکن ساری کی ساری جماعتوں، سارے تنظیموں، سارے مسلکوں کی قوت یکجا ہو کر کفر کے مقابلے میں آئے، شرک کے مقابلے میں آئے، الحاد کے مقابلے میں آئے، اور جو آج کو اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری توانائیاں لگیں، ہماری قوتیں وہاں صرف ہوں، بجائے اس کے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو کمزور کریں، ساری توانائیاں یکجا کر کے وہاں صرف کریں. اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو مٹانے کے لیے اور آپ کے شناخت کو ختم کرنے کے لیے قوتیں کار فرما ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون تبلیغ جماعت ہے، کون جماعت اسلامی ہے، اور کون دیوبندی ہے، اور کون بریلوی ہے. انہیں اس سے غرض نہیں، انہیں غرض اس سے ہے کہ مسلمان کون ہے. اور بلا شبہ ہم تبلیغ جماعت کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، حنفی ہوں، شافی ہوں، ہیں مسلمان. اور ہماری بنیاد جو ہے وہ شافی ہونا، حنفی ہونا، تبلیغ جماعت ہونا، جماعت اسلامی ہونا نہیں ہے. ہماری بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دو چیزیں ہماری بنیاد ہیں. اور جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، وہ یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ سنت پر چلنے کا یہ طریقہ جو ہم نے سوچا ہے یہ قریب تر ہے، محبت رسول میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی رسول کی سنت کی محبت میں، تعلق میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے ذرا ذہن کو کشادہ کر کے، وسیع کر کے سب کے حق میں دعائیں کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ ساری قوتیں امت مسلمہ کو اونچا اٹھانے کے لیے کی جا رہی ہیں. امت مسلمہ کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اسے کلمہ سکھایا جائے. تم صاحب ضرورت ہے نا، آپ کو معلوم نہ ہو جائے اس امت میں 60% وہ لوگ ہیں جنہیں صحیح کلمہ بھی یاد نہیں. یہ بالکل سچا 60% ہیں، 60% لوگ وہ ہیں جنہیں نماز بھی یاد نہیں، اور 60% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہے. کرنے کا کام یہ نہیں کہ آپ اسے غلط کہیں، اسے غلط کہیں، اسے غلط کہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ 60% ہی لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں، انہیں قرآن پڑھا دیں، جو کلمہ نہیں جانتے انہیں کلمہ سکھا دیں، جو نماز پڑھنا نہیں جانتے ان کو نماز سکھا دیں. یہ کرنے کا کام ہے، قوتیں اس میں لگائیں. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اسلام محدود نہیں ہے اس حد تک کہ آپ نماز پڑھوا دیں، کلمہ پڑھوا. یہ بھی کام ہے کرنے کا، بہت مبارک کام ہے، بہت عظیم کام ہے. جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن کام اتنا ہی نہیں ہے، تعلیم کا میدان ہے. مثلا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم امت میں ہو، ایجوکیشن میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اسکول قائم کر رہے ہیں، کالج کھول رہے ہیں، یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ سب بھی مبارک کام ہے، امت کے کام ہیں. ان کے لیے بھی دعائیں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. فرض کیجئے کہ ہمارے امت میں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم پیدا ہو، اعلیٰ تعلیم میں پیچھے نہ رہیں، یونیورسٹیاں کھول لیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر امت میں پیدا ہوں، اچھے سے اچھے انجینئر پیدا ہوں، تو کیا یہ امت کا کام نہیں ہے؟ یہ بھی امت کے اونچا اٹھانے کا کام ہے. اس لیے کہ کل عورتوں کی یہاں ولادت بھی ہوگی، آپ کے یہاں لوگ زخمی بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، ڈاکٹروں کی ضرورت بھی ہوگی، آپریشن کی ضرورت بھی ہوگی، اور جب آپ ہاسپٹل قائم کریں گے امت مسلمہ کے، تو اس کے لیے سرجن تو ڈاکٹر ہی لائیں گے نا، مجھے تو نہیں لے جائیں گے. تم نماز بہت اچھی پڑھاتے ہو، لا آپریشن کر دو، میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا. اس امت کی ضرورت یہ بھی ہے، یہ بھی ضرورت ہے. معاشی طور پر کچھ لوگ مسلمانوں کو اونچا اٹھانا چاہیں، وہ بھی امت کا کام ہے، اٹھائیں، کوشش کریں، کاروبار پھیلائیں، کوئی نئی یونیورسٹیاں قائم کریں، کاروبار کے لیے جاب پیدا کرنے کی نئی کوششیں کریں، یہ سب بھی کام کرنے کے ہیں اور کر رہے ہیں لوگ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کو مختلف حیثیتوں سے اونچا اٹھانے اور ایک بنانے کی ضرورت ہے، طاقتور بنانے کی ضرورت ہے اور ایک بنانے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری 56 آزاد حکومتیں ہیں تقریباً، ایک آدھ زائد ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی. اور اللہ تعالی نے ہم پر کرم یہ کیا ہے کہ اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری ان حکومتوں کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ نہ دی ہو. وہ لوہا ہو، وہ پٹرول ہو، وہ معدنیات ہوں، سب سے نوازا ہے آپ کو. لیکن دو عیب ہیں، ایک تو یہ عیب ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں رہا امت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں رہا امت میں. اس تعارف کو پیدا کرنے کے لیے جو جماعتیں تنظیمیں قائم ہیں، کوششیں کر رہی ہیں، دعا کرتے رہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہتے، اور جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں. ایک تو ہو ہی نہیں سکتے، اور اتحاد کا مطلب یہ ہے ہی بھی نہیں، اتحاد اسے نہیں کہتے. مثال کے طور پر جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک عمارت ہے، منظم عمارت ہے، اور اس عمارت نے منظم ہو کر، متحد ہو کر ہمیں کتنا سکون پہنچایا ہے. سخت بارش ہو رہی ہوں ہم آرام سے بیٹھے، سخت برباری ہو رہی ہوں ہم آرام سے بیٹھے، سخت جھکڑ چل رہا ہو، لو چل رہی ہو، گرمی کی ہوا ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، آرام سے بیٹھے. یہ برکت کس چیز کی؟ یہ اتحاد کی ہے. اتحاد کیا ہے؟ کچھ سیمنٹ ہے، کچھ لوہا ہے، کچھ پلاسٹک ہے، کچھ سریا ہے، کچھ مسالہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا اس میں، اور کیا ہے؟ لیکن یہ سب مل کر ایک اتحاد بنا ہے، ایک منظم چیز بنی ہے، عمارت بنی ہے منظم، اس کا یہ فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے. لیکن اس اتحاد کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو پلاسٹک ہے اس نے اپنی شکل بدل لی ہو اور لوہا بن گیا ہو، یا جو اینٹیں ہوں وہ پتھر بن گئے ہوں، جو لوہا ہے اس نے اینٹ کی شکل اختیار کر، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. لوہا لوہا ہے اپنی جگہ، اینٹ اینٹ ہے، پلاسٹک پلاسٹک ہے، سریا سریا ہے، مسالہ مسالہ ہے، سب اپنی جگہ ہیں. لیکن باہمی اتحاد کے نتیجے میں ایک مقصد ہے اس کا، کہ اس میں جو آئیں ان کو ہم آرام پہنچائیں. اس ایک مقصد کی تحت اتحاد کیا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجا ہے، کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم دنیا میں سب سے بہترین امت ہو. یہ بات جو اللہ تعالی نے کہی ہے کہ تم بہترین امت ہو دنیا کی، یہ اس سے بھی کہا ہے جو گاؤں میں ہل چلا رہا ہے، یہ اس سے بھی کہا ہے جو یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور پرنسپل ہے، وائس چانسلر ہے, اور یہ اس سے بھی کہا جو مزدوری کر رہا ہے مسلمان, پڑھا لکھا ہے, بے پڑھا لکھا ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہے, کم پڑھا لکھا ہے, پھر وہ عورت ہے یا مرد ہے, سب سے کہا ہے کن تم خیر امت, تم سب بہترین امت ہو, جو بھی اسلام کے دائر میں آیا وہ بہترین امت ہے. اخرجت للناس, دنیا کی امتیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے اٹھتی ہیں, ان کے اپنے اغراض ہیں, اپنے مفادات ہیں, وہ جیتی ہیں تو اپنے لیے جیتی ہیں, اپنا سوچتی ہیں, تیل ہو تو ہمارے قبضے میں ہو, سب ہمارے قبضے میں آ جائے, اپنے لیے جیتی ہیں. امت مسلمہ ہے جس کو اللہ نے اٹھایا خیر امت کہہ کر, کہ وہ اپنے لیے نہیں جیے گی دنیا میں. اخرجت للناس, قرآن کا بیان ہے کہ ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا, تمہیں نکالا ہے, تمہیں برپا کیا ہے, تو انسانوں کی خاطر اٹھایا, انسانوں کو آرام ملے, سکون ملے, اس دنیا میں سکون سے رہیں, امن و امان سے رہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندہ رہیں, اس کی خاطر تمہیں پیدا کیا ہے. لہذا دیکھو تم کہ اس کرے ارض پر, اللہ کی زمین پر, کسی جگہ بھی اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں, بے حیائیاں نہ پھیلیں, منکرات کا چرچا نہ ہو, بلکہ معروفات ہی معروفات ہوں, بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں, نیکیاں ہی نیکیاں ہوں, اچھائیاں ہی اچھائیاں ہر طرف نظر آئیں. اس ڈیوٹی پر تمہیں لگایا گیا ہے, یہ ڈیوٹی آپ کے سپرد کی گئی, اور یہ ڈیوٹی جب آپ انجام دیں گے تو پوری انسانیت کے لیے خیر بنیں گے آپ, اس لیے کہ آپ نمائندہ ہیں رحمت للعالمین کے, جانشین ہیں رحمت للعالمین کے, ان کے امتی ہیں, اور جس طرح وہ آخری نبی تھے اس طرح یہ امت بھی آخری امت ہے. اب کوئی امت نہیں اٹھائی جائے گی قیامت تک, یہ آخری امت, آخر قیامت تک اسی امت کو اب کام کرنا ہے. تو اس حیثیت سے اگر آپ غور کریں تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ایک امت بن کر ابھریں اور پوری انسانیت کا درد لے کر دنیا میں جئیں, تمام انسانوں کو برائی سے بچانے, جنت کی طرف لانے, جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں. ایک مرتبہ ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بہت بے چین پھر رہی ہے, بے قرار پھر رہی, ادھر سے ادھر جا رہی ہے. آپ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ اس عورت سے پوچھو کیا پریشانی ہے, یہ بہت بے چین ہے, بے قرار ہے. صحابہ نے پوچھا کہ بتایا کہ یا رسول اللہ, اس کا ایک دودھ پیتا بچہ میدان جنگ میں رہ گیا ہے اور اس کے لیے بے قرار ہے. رحمت للعالمین تڑپ گئے, بے قرار ہو گئے, فوراً دوڑایا لوگوں کو, گھوڑے پر دوڑایا کہ جاؤ دیکھو اس کے بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ. لوگ گئے اور اس کے بچے کو ڈھونڈ کر لائے. جس وقت اس بچے کو اس کی گود میں دیا گیا ہے تو ماں بے چینی سے, بے قراری سے کبھی سینے سے لگاتی تھی, کبھی دودھ پلاتی تھی, کبھی پیار کرتی تھی, بے قرار تھی کہ کیا کرے, اپنی پیار کا اظہار اور ممتا کا اظہار کیسے کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اس ماں کو کتنی محبت ہے اس بچے سے, کیسی بے قراری سے سینے سے چمٹا رہی ہے, گلے سے لگا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, کتنی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا, اور جب میں یہ کہوں کہ آپ نے فرمایا تو دل کے دروازے کھول لیجئے, شک کی کوئی لہر گزر گئی, ایمان خطرے میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے, جو اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے محبت ہے, اس محبت کا ہزارواں حصہ دنیا کے انسانوں اور جانوروں کی ماؤں میں تقسیم کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے, تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اپنے بندوں سے, اپنی تخلیق سے اور اشرف المخلوقات سے, ہم تو تخلیق کے شاہکار ہیں, انسان تو پہلے ایک تخلیق کا شاہکار ہے، اس سے کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کو. یہ دنیا اور یہ انسان جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں اور جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ اگر جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترس آنے کی ضرورت ہے، رحم آنے کی ضرورت ہے، طلب ہونا چاہیے، دعوت کی طلب ہونا چاہیے کہ ہم متوجہ کریں لوگوں کو اور دعوت کا کام کریں، اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کریں جس حد تک بھی پہنچا سکیں، جو کام بھی کر سکیں، جتنا بھی کر سکیں اور جس جس ذوق کے مطابق کر سکیں کرتے رہیں. اللہ تعالی قبول فرمائے. البتہ ایک بات سے بچتے رہیے، بہت اہتمام کیجیے اس سے بچنے کا. شیطان جب کچھ لوگ دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو شیطان آسانی سے سہولت سے بیٹھ نہیں جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ کر پھر طرح طرح کے وسوسے اور خیالات دل میں ڈالنا شروع کرتا ہے. مثلا ایک شخص حسین و جمیل ہے، خوب تندرست ہے، تو شیطان اسے سجھاتا ہے کہ تجھ سے طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں، تجھ سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہے، تو اسے اپنے حسن کا اور صحت کا غرور ہو جاتا ہے. یہ بھی غرور ہے، ان لوگوں کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے. ایک شخص کو اللہ تعالی علم دیتا ہے تو اپنے علم کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ سب لوگ تو بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، کم جاننے والے ہیں، میں تو بڑا عالم ہوں، میرے پاس تو علم ہے، میں تو ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی کیا میں نے، فلاں فلاں مضامین میں کیا ہے. علم بھی غرور کا ایک ذریعہ ہے، حسن و جمال بھی، مال بھی، اور علم ہی غرور کا ذریعہ ہے. اور بدترین قسم کا غرور وہ ہے جو تقوی کا غرور ہوتا ہے، دین کا غرور ہوتا ہے، بدترین قسم کا غرور ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگے، چہرے پر داڑیاں چھوڑ لی، وضاقتہ کچھ بنا لی، اب ہر ایک کے بارے میں فیصلے کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں. کچھ پتہ نہیں بھائی کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ تو کل معلوم ہوگا وہاں جا کر، کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کریں اور اپنے تقوی پر غرور نہ کریں، یہ تو حجاب اکبر ہے، سب سے بڑا غرور ہے، بدترین غرور ہے. چنانچہ اسی کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ غرور پیدا ہو جاتا ہے، چہرے پر خشونت آ جاتی ہے، مزاج میں سختی آ جاتی ہے، تنگ نظری آ جاتی ہے، کسی کو گوارا ہی نہیں کرتا آدمی. اللہ تعالیٰ اس عیب سے، اس مصیبت سے محفوظ رکھے اور یہ گنجائش دے ہم کہ سب کو اپنے اپنے انداز میں کام کرنے کی گنجائش ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے اپنے انداز میں سب لوگ کام کریں. اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو ایک شخص آیا جو مسلم نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، آیا اور آپ کو دیکھا بہت متاثر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین انسان تھے، شخصیت بھی بہت باروب تھی، پرکشش تھی، اللہ تعالیٰ نے کشش دے رکھی تھی. اور یاد رکھیے، دیندار آپ ہیں تو آپ کی دینداری اس وقت تسلیم کی جائے گی جب آپ کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اپنے زام میں اگر آپ نے کوئی دینداری کا تصور کر لیا، وہ نہیں ہے قابل قبول. اور آپ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والا چہرہ میں نے رسول اللہ کا دیکھا. جو مجلس میں ایک بار آ گیا، دوبارہ آنے کے لیے وہ تمنا کرتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، بیٹھنا چاہتا تھا. اور مجلس میں بیٹھنے والوں میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبت مجھ سے ہی ہے، ایک ایک کی فکر کرتے تھے، ایک ایک کا حال پوچھتے تھے، ایک ایک مثال میں دلچسپی لیتے تھے، لیے دے نہیں رہتے تھے، سب میں گھل مل کر رہتے تھے. یہ خوبی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ کافر لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. کہا کافر کیا ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کہا جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. تو کہا کہ میں تو اللہ کا فرمان بردار بننا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا اگر اس غزوے میں ہم جیت گئے تو اللہ کا دین قائم ہوگا، اور اگر مر گئے تو شہادت ملے گی. تو وہ پوچھنے لگا کیا مجھے بھی مل جائے گی شہادت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں بھی مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، شہید ہو جاؤں یا ایمان لاؤں پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ایمان لاؤ اور پھر ہمارے ساتھ چلو. وہ ایمان لایا اور ساتھ چل دیا. وہاں جا کے اللہ تعالی نے اس کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے بعد ایک ایک کو دیکھ رہے تھے جو شہید ہوئے تھے اس دن، ان کو دیکھ رہے تھے. ایک کو دیکھا دعا پڑھی، دوسرے کو دیکھا دعا پڑھی، تیسرے کو دیکھا دعا پڑھی، اس کو دیکھا تو آپ نے منہ پھیر لیا. صحابہ بہت متعجب ہوئے کہ اس شخص کو آپ نے دیکھا تو آپ نے منہ پھیر لیا، بات کیا ہے؟ کہا اتنی حوریں آئی ہوئی تھیں جنت سے اس کے استقبال کے لیے کہ مجھے شرم آئی، میں نے منہ پھیر لی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کرشمہ ہے اللہ تعالی کا بھی، نہ نماز نہ روزہ و جنت، نہ نماز نہ روزہ. ابھی تو کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا، ادھر ایمان لائے ادھر شہید ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی عمل اور جنت. تو کچھ نہیں سمجھیے کہ کیا ہے معاملہ. اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جس جماعت کے بھی ہوں، جس شکل کے بھی ہوں، جس جگہ کے بھی ہوں، جس وطن کے بھی ہوں، جس قوم کے بھی ہوں، ان سے محبت کرنا سیکھیے. اور آپ نے ان سے محبت اگر نہیں کی تو کل رسول کو جواب نہیں دے سکیں گے آپ. اگر انہوں نے پوچھا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرتے تھے، میرے امتی سے تو نفرت کرتے تھے، تو کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. دیکھیے، کسی عورت سے اگر محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، فرض کیجئے کہ دو بچے اس کے پچھلے شوہر سے بھی ہیں، اب آپ دن رات اس کو مارتے رہتے ہیں ان بچوں کو، بیوی سے کہتے ہیں بھاری محبت ہے، وہ کہے گا کیسی محبت ہے جی، میرے بچوں کے ساتھ تمہارا سلوک یہ ہے. اس ماں، اس بیوی کی خاطر محبت کرنی پڑے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت محبت اگر ہے تو ان کی امت سے بھی محبت ضروری ہوگی. اس لیے مشکات کی ایک روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں روانہ ہوا، پیدل سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، راستے میں فرشتہ ملا اور اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک شخص اس گاؤں میں رہتا، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کہ تمہارا کوئی کاروباری تعلق ہے اس سے؟ کہا نہیں، کوئی کاروباری تعلق سے نہیں. تو کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں. کہا پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ جس کی امت میں میں ہوں اسی کی امت میں وہ بھی ہے، اور ایک امت ہونے کا رشتہ ہے ہمارا، مومن ہونے کا رشتہ، اس لیے جا رہے ہیں. تو فرشتے نے جو جواب دیا ہے وہ نوٹ سے سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے. فرشتے نے کہا طبتا، کیا خوشگوار انسان ہے تو، کیا حسین انسان ہے، وہ طاب من مشاک، اور تیرا یہ چلنا اللہ کتنا پیارا لگتا ہوگا، تیری یہ رفتار، تیرا چلنا اور اس گاؤں کی طرف جانا، یہ اللہ کو اس پر کتنا پیار آ رہا ہوگا. وَتَبَوَّأَ تھا مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تو نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. مومن سے محبت کرنا اور مومن سے جا کے ملنا، یہ جنت میں ٹھکانہ بنا لینا ہے فرشتے کے قول کے مطابق. اس لیے میرا سارا زور اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو بھی سینٹر جتنے بھی ہیں، جتنی بھی مسلمان یہاں ہیں، کمیونٹیاں ہیں، سب کے لیے دل سے دعا کیجیے، سب کامیاب ہوں. سب کی کامیابی میں ہماری کامیابی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب کی خیر خواہی کیجیے، اور اتنی نہیں کہ یہیں کی بات سوچیں آپ، بلکہ دنیا میں کسی ملک میں بھی کوئی اسلام کا کام ہو رہا ہو تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ کام آپ کا ہے. اسے دوسروں کا کام نہ سمجھیں. ترکی میں اگر کوئی اسلام کا کام ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں ترکی والوں کا، جی نہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ایک امت ہیں تو ترکی میں جو کچھ کام ہمارا ہو رہا ہے وہ جب ابھرے گا، دنیا کے سامنے آئے گا، اس سے ہمیں تقویت ملے گی، ہمیں عزت ملے گی، اور وہاں اگر وہ ناکام ہوں گے تو اس نتیج کی ناکامی ہم پر آئے گی. اس لیے سب کی کامیابی کی دعائیں کیجیے، ہم ایک امت ہیں. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے اتنا اہمیت اسے دی ہے، اتنا اسے عظیم کام سمجھا ہے کہ یہ نماز کا جز بنا دیا ہے. امت سے محبت ہمارے نماز کا جز ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. ہماری نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک امت کے لیے دعا نہ کریں ہم. ہو ہی نہیں سکتی نماز ہی نہیں سکتی. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 تاریخ کی رجب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور دربار الہی میں انہوں نے ایک سپاس نامہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں، سارے کرشمے، سب کچھ آپ کے لیے، اور کسی کا کوئی حصہ نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے جواب دیا اس سپاس نامے کا، السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر رحمت ہو، سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں. اس گھڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، اس وصل کی گھڑی میں یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پر تو رحمت بھیج دی، السلام علیکا ایہا النبی، میری امت تو رہ گئی. تو آپ نے اس سپاس نامے میں خود ایڈ کیا، بڑھایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم سب پر اور دنیا میں رہنے والے تمام نیک انسانوں پر، صالحین پر. ظاہر ہے ہماری نماز کا جز ہے یا التحیات، اور جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس لفظ کے پڑھے بغیر تو نماز نہیں ہوگی. اور کیا مفہوم ہے اس کا؟ مفہوم یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور افریقہ کے بالکل جنوب کی تہ میں کچھ مسلمان رہتے ہیں، وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ یہاں سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اور اس امت کا باہمی تعلق اتنا زبردست ہے کہ کرے ارض کے کسی حصے میں کوئی مسلمان رہتا ہو، آپ نماز پڑھیں گے، اگر اس کے لیے دعا نہ کریں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ لفظ پڑھنا پڑیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اتنی اہمیت ہے انسان کی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کے پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا ہے کعبہ، اے بیت اللہ،
تیرا بہت مقام ہے اللہ کی نظر میں، بہت اونچا مقام ہے تیرا.
مشکات کی روایت ہے یہ بھی، سیاستا کی، تیرا بہت اونچا مقام ہے. لیکن دیکھ، ایک مسلمان سے زیادہ تیرا مقام نہیں. سوچیے، مومن کی قیمت اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں یہ ہے. تو جو لوگ نکلے ہوں گھروں سے اس کے لیے کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر کے انہیں اسلام کی طرف لائیں، اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. اور جو لوگ نکلے ہوں اس کے لیے کہ جو لوگ نماز نہیں جانتے، کلمہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. یہ بھی کام ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے، وہ بھی کرنے کا کام ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور اصلاً تو دعوت یہی ہے. یہ تو الگ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج اس حال میں ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سکھانا پڑ رہا ہے، ورنہ دعوت کا اصل کام تو غیر مسلموں میں کرنے کا تھا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کو سکھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام یہ ہے اور یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس انداز سے ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح امت، ایک امت بن کر ابھرے، محبت کرنا سیکھیں. حالات محبتوں سے بنتے ہیں، نفرتوں سے نہیں بنتے. سوسائٹیاں ترقی کرتی ہیں محبتوں سے، ایک دوسرے کے وقار سے، ایک دوسرے کے احترام سے، ایک دوسرے کی عزت سے. اور عزت سے عزت ملتی ہے، احترام سے احترام ملتا ہے. آپ کسی کا احترام نہ کریں، کوئی کیوں احترام کرے گا آپ کا؟ آپ دوسروں کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست نہ کریں، آپ کے بچے بھی نہیں پڑھ پائیں گے. آپ اس پورے محلے کو گندگیوں سے صاف نہ کریں، آپ کا گھر بھی صاف نہیں رہے گا، فضا آپ کی بھی خراب رہے گی. ہم اگر فرض کیجئے اپنے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پڑوس کو سدھارنا پڑے گا، پڑوس سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ان تک بھی پیغام پہنچانا پڑے گا. اور یہ کہ ہم اکتفا کیے رہیں اس پر کہ ہم ہی ٹھیک ہو جائیں، تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پوری امت کی فکر کرنی پڑے گی، اور امت کے بعد پھر تمام انسانوں کی فکر کرنی پڑے گی. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی، انہی کی فکر نہیں کی، بلکہ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. آپ گئے طائف میں، نبوت کا 10th سال تھا. یہ اپنی تاریخ پڑھیے سیرت کی، بہت مزیدار تاریخ ہے. نبوت کا 10th سال تھا، طائف گئے آپ. طائف جب پہنچے تو آپ نے پیغام رحمت پیش کیا، دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف. عبد علیل نے، عبیب نے، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے، آپ زخمی ہو گئے، ایک گڑھے میں گر گئے. زید نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر آپ کو باہر نکالا. قرن سالم میں آپ بہت خستہ دل، شکستہ خاطر بیٹھے ہوئے تھے، بہت مذہل و مضطرب تھے، بہت پریشان حال تھے، زخموں سے خون بہ رہا تھا. اس وقت ایک فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ بھیجا ہے، ملک الجبال کو بھیجا ہے، یہ انتظام کرتا ہے پہاڑوں کا، اور آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے طائف والوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا، بہت غضبناک ہے اللہ تعالیٰ، مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس کی اور جبل احمر کی پہاڑیاں اٹھا کر طائف والوں کو پیس کر تہس نہس کر دوں. تو آپ گھبرا کے کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہ کرو، دانی منظر قومی، ٹھہرو، ابھی اپنی قوم میں مجھے انذار کا اور دعوت کا کام کرنے دو، ابھی سے ان کو ہلاک کیے دے رہا ہوں. یہ درد اور یہ تکلیف اور یہ پریشانی، اضطراب، یہ کس کے لیے تھا؟ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا، سب غیر مسلم تھے نا، ستا رہے تھے آپ کو، ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے. آپ نے فرمایا فرشتے سے کہ ابھی ہلاک نہ کرو, میں دعوت کا کام کر نہیں سکا ہوں ان میں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں جن کی اولاد میں لوگ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ تم میری قوم کو معاف فرما دے, یہ مجھے پہچانتے نہیں, میرے ساتھ جو غلط سلوک کر رہے ہیں نہ پہچاننے کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ انداز, یہ کیفیت, یہ درد انسانوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, ہم ان کے نمائندے ہیں, رحمت للعالمین کے نمائندے ہیں. اس ملک میں غیر مسلموں کو اسلام پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ صحیح رخ سے ہم سوچیں, سوچ ہماری صحیح ہو, سب سے بڑی نعمت ہے اللہ, کشادگی سے سوچیں, ذہن کو وسعت دے کر سوچیں, سب کی بھلائی کی سوچیں, تنگ نظری سے نہ سوچیں, جنت کو خالص اپنے لیے نہ کریں, سب کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کریں. ایک صحابی نے ایک بار دعا کی کہ اللہ بس مجھے معاف فرما دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کیوں کر رہے ہو بھائی, اللہ سب کو معاف فرمائے, سب کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ, اور سب کے بھلے میں ہمارا بھلا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سوچ ہمیں عطا فرمائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو صحیح سوچ مل جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اے اللہ مجھے حق کو حق بنا کر دکھا. اس لیے کہ بعض اوقات غلط چیزیں بھی, باطل چیزیں بھی حق کی طرح نظر آتی ہیں, اس سے بچائے اللہ تعالیٰ. ارنا الحق حقا, مجھے حق کو حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کی مجھے توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا, اور باطل کو باطل بنا کر دکھا, غلط کو غلط بنا کر دکھا. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے کہ حق کو حق بنا کر دکھائے, باطل کو باطل بنا کر دکھائے, اور کبھی اپنے دین پر اور اپنی نیکیوں پر غرور نہ کریں. کیا پتا کہ کس کو اللہ کیا دینے والا. ابھی میں نے واقعہ سنایا ایک آدمی کا, اور کب کس کی منظور ہو جائے اور کس کی قبول ہو جائے, اور کب عبادت کرنے والا اور کیا اس سے غلطی ہو جائے اور کس انجام کیا ہو, کچھ پتا نہیں. اس لیے ایک اور دعا بھی یاد کر لیجئے, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, اے اللہ میرے عمر کے آخری حصے کو میری پوری زندگی کا سب سے بہتر حصہ بنا دے. وجل آخر و خیر عملی خواتمہ, اور میرے تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل اس کو بنا دے جس پر میرا خاتمہ ہو. کیا زبردست دعا ہے. اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن اور روشن دن وہ ہو, اے اللہ جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو. اے اسلام کے ولی اور اہل اسلام کے ولی, اسی پر مجھے قائم رکھ. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم الخاک فی, اور میری زندگی کا سب سے روشن و مبارک دن وہ ہو جس دن اے اللہ میری تجھ سے ملاقات ہو, سب سے مبارک دن وہی ہو. اور تو ہی ثابت قدم رکھنے والا ہے, تو ہی توفیق دے گا تو ثابت قدم رہ سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.